الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت وتزهدكم الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محترم دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو ماؤں اور بہنوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور بعض مصلحتوں کی وجہ سے میں تمہیں زیارت قبور قبرستان جانے سے منع کرتا تھا الا فزوروها جو خدشہ رکاوٹ بن رہا تھا اب وہ باقی نہیں رہا لہذا اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اجازت مرحمت فرما دی ہے فزوروها لہذا تم قبرستان میں جاؤ اس لیے کہ قبرستان میں جانے کے فوائد ہیں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ اس لیے کہ قبرستان میں جانا تمہیں تمہاری موت یاد دلائے گا وَتُزَهِّدُكُمُ الدُّنْيَا اور تمہارے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرے گا تم قبرستان میں جایا کرو اس لیے کہ تمہیں یہ دو فائدے حاصل ہوں گے نمبر ایک موت یاد آئے گی اور نمبر دو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی دنیا کی طرف جو رغبت ہے انکلینیشن ہے وہ ختم ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرو الموت اور وہ ہے موت جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہے اس کو دنیا سے اور دنیا کی لذتوں سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے اور جس کو دنیا سے اور دنیا کی لذتوں سے بے رغبتی حاصل ہو جاتی ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موت کو بکثرت یاد کرو اور موت کی یاد کو دل دماغ میں پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم قبرستان جایا کرو اور قبرستان میں جا کر قبروں کو دیکھو، وہاں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچو، یہ امیر تھا، یہ صدر مملکت تھا، یہ وزیر اعظم تھا، یہ وزیر تھا، یہ ممبر آف پارلیمنٹ تھا، یہ کاؤنسلر تھا، یہ کسی مسجد کا صدر تھا، کسی مدرسے کا محتمم تھا، فیکٹری کا مالک تھا، بڑی اکڑ سے چلتا تھا، کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا تھا، کسی کو توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج اس امیر میں اور کسی دوسرے فقیر میں کوئی فرق نہیں، آج اس بادشاہ میں، اس وزیر اعظم میں، اس صدر مملکت میں، پریسیڈنٹ میں، پرائم منسٹر میں اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق نہیں، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، کیسی کیسی شان والے مٹی میں مل گئے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جو بڑے بڑے ناموں والے تھے، جو فیم والے تھے، آج وہ بے نشاں ہو گئے، قبرستان میں جب کوئی جاتا ہے تو اسے اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اس وقت لوگوں میں عزت ہے، ہر شخص میرے سامنے جھکتا ہے، جی حضور کرتا ہے، میرے اشارے پہ لوگ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، مگر انجام کیا ہے میرا؟ اس عزت کے ساتھ، اس شوکت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہوں؟ جب انجام یہ ہے تو مجھے اس گھر کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے، قبروں پہ نظر پڑتی تھی تو بے تحاشا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، جہنم کے تذکرے سے، قیامت کے دن کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزل میں سے، سب منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اس میں جو شخص سہولت کے ساتھ گزر گیا اس کے لیے باقی ساری منزلیں آسان، اور اس میں جو پکڑا گیا اس کے لیے باقی ساری منزلیں مشکل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ فصیح اور بلیغ زبان میں بولتی ہے کہ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ، میں ظلمت کا، تاریکی کا، اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ سوچے کہ وہ ہے کیا، وہ جگہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اب میرے بھائیوں، ہفتے کے ہفتے، مہینے کے مہینے، سال کے سال گزر جاتے ہیں، ہم قبرستان اس وقت تک جانے کا نام نہیں لیتے جب تک کہ کسی کے جنازے میں شرکت پہ ہم مجبور نہیں ہو جاتے، مجبور نہیں ہو جاتے۔ آپ حضرات کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ قبرستان
بغیر کسی جنازے کے بھی جانے کی عادت ڈالو، مہینے میں ایک دفعہ، دو ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ جانے کی عادت ڈالو، اور قبرستان جانے کے اہم اہم دو بڑے مقاصد ہیں، اس میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فائدہ، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل قبرستان کا فائدہ. ہمارے جانے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے جانے سے کچھ ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. عموماً جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہمارے جانے سے قبر والے کا بیڑا پار ہو جائے گا. بھائی اس کا بیڑا پار ہو نہ ہو وہ تو بعد کی بات ہے، مگر تیرا بیڑا تو پار ہو جائے گا اگر تو اس مقصد کو لے کر جائے گا. لیکن ہم اس مقصد کو لے کر جاتے ہی نہیں. حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائدے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم قبرستان میں جایا کرو گے تو تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی. یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ان کا فرمان ہے کہ جنہیں اللہ تعالی نے ایسی زبان عطا فرمائی تھی کہ جس زبان سے حق کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا تھا، وہاں جھوٹ کا گزر ہی نہیں ہوتا تھا، جھوٹ کا تصور ہی نہیں، وہاں گول مول بات بھی نہیں ہوتی تھی، ایچ پیش تو بہت دور کی بات. آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکل گئی تیر بہدف، دنیا کی ساری حقیقتیں غلط ہو سکتی ہیں، آمینہ کے یتیم لختے جگر کی زبان سے نکلنے والی بات میں کبھی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. 1429 سال تقریباً گزر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر قدغن لگانے والے آپ کی کسی ایک تعلیم کے بارے میں یہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ صحیح نہیں ہے. ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہوئی ہے کہ تم قبرستان جاؤ اس لیے کہ قبرستان میں جانے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی، اور نمبر دو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہو کہ تم قبرستان میں جاؤ اس لیے کہ قبرستان میں جانے سے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی اور دنیا سے بے رغبتی تمہیں نصیب ہوگی، ان کے ارشاد فرمانے کے باوجود بھی اگر ہم قبرستان جائیں اور ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے، ہمارے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا نہ ہو، تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں. سوچو میرے بھائیو، سوچو مرنا ہے کہ نہیں؟ ہر شخص کو مرنا ہے. یہ جو واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو تذکیر کی اور یاد دہانے کی مجلسیں ہوتی ہیں، یاد دہانی کی، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، قبر میں جا کر لیٹنا ہے، قیامت کے دن حشر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے. ان گھڑیوں کے آنے سے پہلے پہلے ہم تیاری کر لیں. قبرستان میں جانے سے پہلا ہمارا فائدہ، کیا فائدہ؟ ہمیں موت یاد آئے گی، اور جب موت یاد آئے گی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. موت یاد آئے گی تو عقل مند شخص، ہوشیار شخص یہ فیصلہ کرے گا کہ موت کا مطلب یہ کہ مجھے ایک دن یہاں سے جانا ہے، اگر ایک دن یہاں سے جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں سے ایک دن جانا ہے اس کا مطلب یہ کہ دوسری دنیا میں جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جب یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو مجھے محنت یہاں کے لیے کرنی چاہیے یا وہاں کے لیے کرنی چاہیے؟ تو قبرستان جانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اور اسی نیت سے جانا چاہیے کہ میں قبروں کو دیکھوں گا, قبروں کو دیکھوں گا, قبروں پہ نظر دوڑاؤں گا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی قبرستان تشریف لے گئے, جنازے میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ جنازے سے الگ ہو گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے. جلیل القدر تابعی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, اتنا ورع, اتنا تقوی اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے احیاء سنت کا زبردست کام لیا, تدوین حدیث کا زبردست کام لیا اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے عدل و انصاف کو پوری مملکت میں ان کے ذریعے قائم فرمایا. ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے زمانے میں اتنا عدل و انصاف عام ہو گیا تھا, اتنا عدل و انصاف عام ہو گیا تھا کہ جنگل میں رہنے والے جانوروں پر بھی اس کا اثر تھا, وہ بھی عدل و انصاف کی زندگی گزارتے تھے. اور عدل و انصاف کا ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, رشتہ دار ہو, پرایا ہو, قریب کا ہو, دور کا ہو. اسی عدل و انصاف کے نتیجے میں ان کے رشتہ داروں کے مفادات پر جب زد پڑی, انہوں نے ہی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کو زہر دیا اور انہیں قتل کر دیا. ایسا شخص کسی کی پرواہ نہیں کہ بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں خیریت تو ہے, یہاں سے گزر رہا تھا تو اس قبر نے مجھے کہا کہ یہ عمر ابن عبدالعزیز, تو مجھے پوچھتا نہیں کہ جب میرے اندر کوئی آتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. تو کہا میں بیٹھ گیا پوچھنے کے لیے کہ تو کیا معاملہ کرتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ جب میرے اندر کوئی آتا ہے تو میں اس کی انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے الگ کر دیتی ہوں, اس کے ہاتھ کو اس کے بازوؤں سے الگ کر دیتی ہوں اور اس کے بازوؤں کو اس کے کندھوں سے الگ کر دیتی ہوں. جسم میرے بھائی جو قبر میں جانے کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, انسانی جسم کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کی قبر میں جانے کے بعد ضائع ہوتی ہے وہ آنکھیں ہیں. سب سے پہلی چیز آنکھیں پانی بن کر چہرے پہ بہ جاتی ہیں. آنکھیں کیوں؟ اس لیے کہ ایک گنہگار کی زندگی میں سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی عضو کرتا ہے تو یہ آنکھیں. سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی عضو کرتا ہے تو آنکھیں, ایک فاسق فاجر کی زندگی میں. اس لیے کہ وہ سڑکوں پہ چلتا ہے تو نظر بازی میں مبتلا رہتا ہے, اس عورت کو دیکھتا ہے, اس عورت کو دیکھتا ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ سب سے پہلے اسے ہلاک فرماتے ہیں. ٹیلی ویژن کو دیکھتا ہے, فلموں پہ بیٹھتا ہے, سینما میں جاتا ہے, عورتوں کے ناچنے کو دیکھتا ہے, انہی آنکھوں سے دوسرے لوگوں کی قیمتی قیمتی چیزوں کو دیکھ کر کے حرص بڑھتی ہے اور حرص بڑھ کر ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے, چوری کرتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے. یہی آنکھیں زینا کا پیش خیمہ بنتی ہے. سب سے پہلے آنکھیں جاتی ہے, آنکھوں کے بعد چہرہ جاتا ہے. یہی چہرہ جس چہرے کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا, اپنی شرافت کو اسی چہرے سے ظاہر کرتا تھا, جھوٹ اسی زبان سے بولتا تھا. اس لیے آنکھوں کے بہ جانے کے بعد سب سے پہلے کیڑے اس کے ہونٹوں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ہونٹوں سے فارغ ہو کر اس کی زبان کو کاٹ کاٹ کر کھا جاتے ہیں. یہی یہی آنکھیں میرے بھائیوں جو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتی تھی, سب سے پہلے ہلاک ہونے والی آنکھ, اس کے بعد پھر ہونٹ اور زبان, اور اس کے بعد پھر کیڑے مسلط ہوتے ہیں پیٹ پر, اس لیے کہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ پیٹ ہے. پیٹ بھرا ہوا ہے تو زندگی گناہوں کی طرف, پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے تو زندگی گناہوں سے بچ کر رہتی ہے. غیر مسلموں کو بھی دیکھیے, غریب غیر مسلم, غریب غیر مسلم جس کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو, صبح سے شام روزی کی فکر میں بیچارہ اتنا رہتا ہے کہ اس کے پاس عیاشی کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے, ظلم کرنے کے لیے, کسی پرائی عورت پر غلط نظر ڈالنے کے لیے, سینما جانے کے لیے, کلب میں جانے کے لیے, فلم دیکھنے کے لیے, یہ ساری مصیبتیں پیٹ کی ہے. پیٹ بھرا ہوا ہے سینکڑوں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے سینکڑوں گناہوں سے بچتا ہے, سینکڑوں برائیوں سے بچتا ہے. پیٹ بھرا ہوا ہے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. انڈیا میں دیکھیے, چھوٹے بڑوں کے محتاج ہو کر رہتے ہیں, چھوٹے بڑوں کا ادب کر کے رہتے ہیں, بیٹا باپ کے سامنے جی حضور والی زندگی گزارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اگر ابا نے گھر سے نکال دیا تو خالی ہاتھ چلے جائیں گے. اور اس ملک میں کیونکہ پیٹ ہر ایک کا بھرا ہوا ہے, کوئی کسی کا محتاج نہیں, بیٹا باپ کا محتاج نہیں. باپ اگر گھر سے نکال دے گا حکومت گھر دے گی, باپ گھر سے نکال دے گا حکومت کا وظیفہ شروع ہو جائے گا. اس لیے ہر شخص اکڑ کے ساتھ چلتا ہے, ہر شخص اکڑ کے ساتھ چلتا ہے. بڑوں کا کوئی احترام نہیں. بچوں کو دیکھو تو باپ کے سامنے اکڑ, مریدوں کو دیکھو تو پیر کے سامنے اکڑ, شاگردوں کو دیکھو تو استاد کے سامنے اکڑ, مقتدیوں کو دیکھو تو امام کے سامنے اکڑ, بستی کے نوجوانوں کو دیکھو تو بستی کے بوڑھوں کے سامنے اکڑ. پیٹ جب میرے بھائیوں بھرا ہوا ہوتا ہے تو جاہ کی اور خواہش پرستی کی جتنی بیماریاں ہیں وہ بیماریاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں. آنکھیں سب سے پہلے جاتی ہیں, پھر ہونٹ اور زبان, اور اس کے بعد پیٹ. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم فرمایا کہ اے میرے صحابہ, استحیوا من اللہ حق الحیاء, تم اللہ جل جلالہ وعم منوالہ سے شرم رکھو جیسے کہ اللہ کی شرم کا حق ہے. اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اللہ سے حیا کا حق ہے. حیا میرے بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہاں, حیا شرم بہت بڑی نعمت. حیا اور شرم کی وجہ سے انسان کتنی برائیوں سے بچ جاتا ہے. ایک تو حیا اور شرم لوگوں سے, اللہ کی مخلوق سے, کہ فلاں حجی صاحب آ رہے ہیں مجھے دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے, میری بستی کے لوگ مجھے دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے. دیکھو حیا ہے, اندر شرم ہے, تو حیا اور شرم کی وجہ سے سینکڑوں گناہوں سے بچ جائے گا. اور شروع شروع میں مخلوق کی حیا کی وجہ سے بچتا ہے, اور جب بچتا رہے گا تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر جو زنگ چڑھنا چاہیے وہ زنگ نہیں چڑھے گا. اب جب زنگ نہیں چڑھے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ دل ہی دل میں سوچے گا کہ مخلوق کے ڈر سے بچنے کے بجائے میں خالق کے ڈر ہی سے کیوں نہ بچوں اس گناہ سے. لیکن اگر حیا نہیں ہے, نہ باپ کی حیا, نہ ماں کی حیا, نہ وڈیلوں کی حیا, نہ بڑوں کی حیا, نہ کسی کی حیا, وہ گناہ کرتا چلا جائے گا, گناہ کرتا چلا جائے گا, گناہ کرتا چلا جائے گا. اس کے دل پر گناہوں کی تہ جمتی چلی جائے گی, اور پھر وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ نہیں سکے گا. حیا بہت بڑی چیز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. بھائی دیکھو, جب ایک انسان حیا سے خالی ہو جاتا ہے, حیا سے کورا ہو جاتا ہے, اس میں شرم باقی نہیں رہتی, تو پھر اس کی مرضی میں آئے وہ کرتا ہے. حیا ہوتی ہے, حیا 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 ہوتی ہے, تو یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں بھی انہوں نے جو کچھ کہا اس کے جواب میں ان سے زیادہ باتیں کہہ سکتا تھا, لیکن مجھے حیا آئی کہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. اب دیکھو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, اس حیا کی وجہ سے میں نے اپنی زبان روک لی. اگر زبان نہ روکتا, حیا نہ ہوتی, زبان نہ روکتا, تو ممکن ہے کہ ایسی باتیں کہتا جس سے اللہ ناراض ہوتا, لیکن حیا کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا. میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا لیکن مجھے حیا آ گئی کہ میرے والد کے دوست تھے اس لیے صبر کر گیا. دیکھو حیا کی وجہ سے صبر کر گیا, حیا کی وجہ سے زبان گندی نہیں کر سکا. تو ایک تو حیا ہے مخلوق, مخلوق کی حیا, اور جو اصل حیا ہے وہ خالق کی حیا. خالق کی حیا ارباب معرفت کہتے ہیں کہ حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک. اللہ اکبر, ہمیں اللہ یہ نصیب فرما دے. میرے بھائیو جب دلوں پر محنت کی جاتی ہے تو یہ حیا بھی نصیب ہو جاتی ہے. کیا حقیقت الحیا, حیا کی حقیقت یہ ہے ان مولاک لا یراک حیث نہاک, کہ تیرا آقا, تیرا خالق, تیرا معبود, تیرا مسجود تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا ہے. اس نے تجھے زنا سے روکا ہے تو تیرا خالق تجھے زنا میں نہ دیکھے. اس نے تجھے فلم دیکھنے سے روکا ہے تو وہ تجھے فلم دیکھتے ہوئے نہ دیکھے. اس نے تجھے گالی بولنے سے روکا ہے تو گالی بولتے ہوئے نہ دیکھے. اس نے تجھے غیبت سے روکا ہے تو غیبت کرتے ہوئے نہ دیکھے. اس نے تجھے سود کھانے سے روکا ہے, سود کھاتے ہوئے نہ دیکھے. مخلوق دیکھے نہ دیکھے, اس کے دل میں اللہ کی حیا ہوتی ہے, وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا, الحیاء لا یأتی الا بخیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے قلب میں حیا پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ حیا اس کے لیے خیر ہی کے فیصلے کرواتی ہے, اس کی زندگی میں خیر ہی نظر آتی ہے. الحیاء خیر کلہ, حیا خیر ہی خیر ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے, عظیم شعبہ. حیا کی برکت سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, تم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حیا اپنے دلوں میں پیدا کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا نستحی من اللہ حق الحیاء والحمدللہ, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے حیا کرتے ہیں جیسے کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں, جس حیا کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ حیا نہیں ہے جس میں تم اس وقت ہو, اس سے بھی اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں. کون سا درجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حیا کو میں چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے, اپنے سر کی اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرے, پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں ہے اس کی حفاظت کرے. سر کی اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرے. کیا مطلب؟ سر کی حفاظت کرے اور سر میں دماغ ہے اس کی حفاظت کرے کہ وہ غلط نہ سوچے. سر کے اندر آنکھیں ہیں, آنکھ کی حفاظت کرے کہ وہ غلط چیز کو نہ دیکھے. سر کے اندر کان ہے, کانوں کی حفاظت کرے کہ وہ غلط نہ سنے. سر کے اندر زبان ہے, زبان کی حفاظت کرے کہ غلط نہ بولے. اور پیٹ کی حفاظت کرے, پیٹ کی حفاظت کرے کہ پیٹ میں حرام کی غذا نہ جائے. پیٹ کی حفاظت کرے اور جو کچھ پیٹ میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شہوت کی حفاظت کرے. شرمگاہ بھی پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, پیٹ کی حفاظت کرے اور جو کچھ پیٹ میں ہے اپنے قدموں کی حفاظت کرے کہ غلط چیز کی طرف نہ جائے. ہاتھ پیٹ کے پاس ہوتے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے کہ غلط چیز کو نہ پکڑے. یہ ہے حقیقت حیا, جو سر اور سر کے جتنے اعضاء ہیں, پیٹ اور پیٹ کے آگے پیچھے جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے. پیٹ کے اندر دل ہے, دل کی حفاظت کرے کہ اس میں غلط چیزیں نہ آئیں. تو حیا کا پہلا حصہ یہ ہے کہ سر سے تعلق رکھنے والے تمام اعضاء کی اللہ کی نافرمانی سے حفاظت کرے. اور حیا کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ سر کے علاوہ باقی پورے جسم سے تعلق رکھنے والے جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے کہ ان سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اور تیسری بات, وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا, اور مسلسل اپنے دل دماغ میں اس حقیقت کو بٹھانے کی کوشش کرے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے, اور قبر میں جانے کے بعد یہی آنکھیں, یہی کان, یہی زبان, یہی دماغ, یہی پیٹ, یہی ہاتھ, یہی شرمگاہ, یہی پاؤں, یہی دل, یہ سب سڑنے والے ہیں اور کیڑوں کی غذا بننے والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک دنیا دار آدمی جو عیاشی میں پڑا ہوا ہے, اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ آنکھوں کی حفاظت کریں تو دنیا میں مزہ بھی آئے گا, فلم چھوڑ دیں, نامحرم عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں, یہ ساری لذتیں چھوڑ دیں, میوزک سننا چھوڑ دیں, غیبت کرنا چھوڑ دیں, مزہ بھی آئے گا, حرام کھانوں میں جو مزہ آ رہا ہے اسے چھوڑ دیں, پورے جسم سے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی نافرمانی کا ایک بھی کام نہ ہو, کیا مزہ آئے گا. اور پھر بار بار ہم سوچتے رہے کہ مجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد میری آنکھیں بہ پڑنے والی ہیں, مرنے کے بعد کیڑے میرے جسم کو کھانے والے ہیں, بار بار یہ سوچتا رہے تو پھر دنیا میں مزہ نہیں آئے گا. تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ومن اراد الاخرت ترک زینت الدنیا. بھئی دیکھو دیکھو, جو شخص آخرت کو چاہتا ہے تو وہ دنیا کی لذتوں کو ضرور چھوڑے گا, دنیا کی لذتوں کو چھوڑے گا, دنیا کی زینت کو چھوڑے گا, دنیا کی عیش کو چھوڑے گا. اور میرے بھائیوں, میں آپ سے بغیر کسی شک اور شبہ کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی زینت کو, دنیا کی لذت کو جو شخص بھی آخرت کے لیے چھوڑتا ہے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس کو دنیا میں ایسی لذت عطا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی ناجائز لذتیں مل کر اس لذت کے ایک حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بہت لذت عطا فرماتے ہیں, بہت لذت. پھر نماز میں لذت آتی ہے, سجدے میں لذت آتی ہے, رکوع میں لذت آتی ہے, تلاوت میں لذت آتی ہے, ذکر میں لذت آتی ہے. اور ان چیزوں کی لذت جب نصیب ہو جاتی ہے تو دنیا کی ساری لذتیں, زنا کی لذت, نامحرم عورتوں کو دیکھنے کی لذت, شراب کی لذت, سینما کی لذت, فلم کی لذت, ناجائز کاموں کی لذت بالکل ہیج ہو جاتی ہے, ہیج بلکہ نفرت ہو جاتی ہے. جیسے اس وقت ہم لوگوں کو فلم دیکھنے میں مزہ آتا ہے, نماز پڑھنا بھاری لگتا ہے, نامحرم عورتوں کو جھانکنے میں مزہ آتا ہے, ماں باپ کے چہروں کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا, ماں باپ کے چہرے کڑوے لگتے ہیں. اور دنیا بھر کی حسیناؤں اور جمیلاؤں اور لیلاؤں کی شکل و صورت ہمیں بہت خوبصورت لگتی ہے اور اس میں بہت مزہ آتا ہے. ناول پڑھنے میں اور گندے گندے اخبار پڑھنے میں مزہ آتا ہے, اللہ کی تلاوت, اللہ کے کلام کی تلاوت ایک رکو نہیں کر سکتے, بھاری لگتی ہے, کڑوی لگتی ہے تلاوت. میرے بھائیو, جب تندرستی آ جائے گی, روحانی صحت آ جائے گی, معاملہ برعکس ہو جائے گا. تلاوت میں مزہ آئے گا, اخباروں سے دل اچاٹ ہو جائے گا, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے میں مزہ آئے گا, حسیناؤں کے چہرے بدنما نظر آئیں گے, وحشت ان سے ہونے لگے گی.
ناجائز لذتوں سے بھاگے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ قبر میں جانا ہے, قبر میں لیٹنا ہے, قبر میں جا کر سونا ہے. قبرستان میں جانے کا سب سے پہلا فائدہ ہمارا یہ ہے قبرستان میں جانے کا کہ ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے, آنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہمیں بتلاتا ہے. اور اگر ہمیں اپنی موت قبرستان میں جانے کے باوجود یاد نہیں آتی تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل کہیں بہت سخت تو نہیں ہو گیا ہے, بہت سخت تو نہیں ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہوا کہ آخرت کے لیے تیاری وہ شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے. اور دنیا کی بے رغبتی پیدا اس وقت ہوتی ہے جب موت کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے. اور موت کی حقیقت پیوست کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قبرستان میں جایا کرو. تو قبرستان میں صرف جنازوں میں شرکت کے لیے نہیں جانا چاہیے بلکہ جنازوں میں شرکت کے ساتھ ساتھ چاروں طرف نظر دوڑا کر کے مراقبہ کرے, اس وقت سوچے, کنٹمپلیٹ کرے کہ مجھے بھی یہیں آ کر سونا ہے, ایک دن مجھے یہیں آ کر سونا ہے. بڑے بڑے بنگلوں کے لیے کوشش ہو رہی ہے, وہ سب پیچھے رہ جائیں گے. بڑی بڑی تجارتوں کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, سب پیچھے رہ جائیں گے. بڑے بڑے منصب کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, پیچھے رہ جائیں گے. یہیں اگر مجھے سونا ہے, کوئی چیز میرے ساتھ نہیں آئے گی. اور میں اس کے لیے کیا کوشش کر رہا ہوں, سوال پوچھیں اپنے آپ سے. اور وہیں کھڑے کھڑے استغفار کریں, توبہ کریں. اور جنازوں کے علاوہ بھی قبرستان میں مہینے میں ایک دفعہ, دو ہفتے میں ایک دفعہ, ہفتے میں ایک دفعہ ضرور جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے میرے بھائیو. اور جاؤں گا, جاؤں گا, کل جاؤں گا, پرسوں جاؤں گا, آئندہ ہفتے جاؤں گا, کبھی نہیں جا سکے گا. ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیجئے کہ نہیں, مہینے میں ایک دفعہ تو جانا ہی جانا ہے. سنیچر کو, اتوار کو قبرستان میں چلے جائیں, اپنے جو مرحومین ہیں, رشتے دار ہیں, ان کی قبروں پر جا کر سلام کہہ کر ان کے لیے دعا استغفار کریں, پھر پورے قبرستان والوں کے لیے دعا استغفار کریں, کچھ پڑھ کر کے اصال ثواب کریں, اور پھر تھوڑی دیر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر اپنی موت کو یاد کریں, اور یہ سوچیں کہ مجھے بھی یہی آنا ہے, اور اس گھر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. میرے بھائیوں, زندگی میں خوب تبدیلی آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.